ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم و مغفور آیت اللہ العظمیٰ سید حسین شیخ حسین علی منتظری کو یہ فرمانا بسم اللہ. اس عالم جلیل قدر جس کی رحلت پرسوں ہوئی اور کل دفن ہوئے، بہرحال دنیا کو ایک بہت بڑا نقصان. آپ کے خدمات حوزات علمیہ میں بڑی رہیں اور بڑے پائے کے علماء اعلام میں سے، مراجع تقلید میں سے آپ کا نام، بالخصوص جو آپ نے نہج البلاغہ کے سلسلے میں شرح کی، دنیا میں اس سے بڑی شرح اور اس سے بہترین تفسیر کسی نے نہیں کی. بہرحال خداوند منان اس خدمت کے صدقے میں کہ جو آپ نے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بابرکت کے سلسلے میں خدمات انجام دی ہے، خداوند منان ان کی درجات کو عالی سے عالی تر فرمائے اور جوارے معصومین علیہ لین میں جگہ عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، فقط قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دین مبین اسلام اپنی تمام برکتوں کے ساتھ، اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ، اپنی تمام خدمات کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف اور معراج بشر کے لیے انسانوں کے گوش گزار کر دیا گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم کی سنت کے بعد یہ اسلام مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں رسالت مآب کے بعد کی بیعت کو کروا کے سونپ دیا گیا ہے کہ اب اس دین کی ترویج اور اس کے ذریعے تربیت جامع اسلامی کو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام انجام دیں گے. عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے جو یہ قیام کیا تو جتنے بھی انقلاب کے لیے کوئی شورش ہوتی ہے، قیام ہوتا ہے، انسان کھڑا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، اس کا کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ہوتا ہے. یہاں پر جو قیام امام علی مقام علیہ السلام نے کیا وہ یزید کے خلاف، تو اس کو لوگوں نے نام دیا دو شہزادوں کی جنگ، کہ یزید بھی شہزادہ تھا اور امام حسین علیہ السلام بھی شہزادے تھے اور دو شہزادوں میں حکومت کو حاصل کرنے کے لیے جنگ ہوئی. میڈیا آج ہی نہیں اس زمانے میں بھی تھا، پروپیگنڈا آج ہی نہیں اس زمانے میں بھی تھا، اس کی نوعیت الگ ہوا کرتی تھی. آج کم سے کم اگر 100 اخبار چھپتے ہیں تو 80 ایک جگہ ہوں تو 20 تو کچھ نہ کچھ بات کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو 100 کے 100 اخبار اہل بیت کے خلاف چھاپے جا رہے تھے. منشی چاند پیاری لال صبا ہمارے شہر کے ایک بڑے غیر مسلم شاعر گزرے ہیں، بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ کہاں سوئی ہوئی تھی غیرت اسلام بتلاؤ، کہاں سوئی ہوئی تھی غیرت اسلام بتلاؤ، تبرہ صاحب ممبر پہ جب ہوتا تھا ممبر سے. یعنی مولا متقیان کے لیے تبرہ کیا جاتا تھا، اور اس حال تک اسلام کے چاہنے والوں نے اور ماننے والوں نے اس بات کو پھیلا دیا تھا کہ جب مولا متقیان کی شہادت کے سلسلے میں خبر ملی کہ علی کو مسجد میں قتل کر دیا گیا، تو لوگ کہہ رہے تھے علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے. یعنی پروپیگنڈے کا یہ عالم تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا قیام کیا اور لوگوں نے ان کا مقصد پوچھا کہ حسین ابن علی آپ کیا حکومت چاہتے ہیں، یزید اپنے آپ کو بہت محکم بنا چکا ہے، مضبوط بنا چکا ہے، اپنے دینار و درہم اور بیت المال کے ذریعے اس نے تمام کے تمام لوگوں کے تلواروں کو خرید لیا ہے، لوگوں کے دل تو آپ کی طرف ہیں لیکن تلواریں یزید کی طرف. یہ عجیب و غریب بات تھی کہ لوگ دل تو اہل بیت سے باندھے ہوئے تھے لیکن تلواریں یزید کی طرف. ایسا ممکن نہیں ہے. امام نے ایسے حالات میں جب یہ پروپیگنڈا بڑھنے لگا کہ حسین ایک حکومت طلبی کے لیے نکل رہے ہیں، اور اس وجہ سے آپ نے مدینے کو بھی چھوڑ دیا، مکے کو بھی چھوڑ دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ اصلاح امت فی امت جدی، میں اس لیے خروج کر رہا ہوں، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنے جد امجد کی امت کی اصلاح کر سکوں. اب اصلاح اور تربیت حکومت حاصل کرنے کے معنی میں کہاں آتی ہے؟ اگر کوئی ٹیچر آپ کو کوئی اچھی بات بتائے، آپ کا استاد کوئی اچھی بات بتائے، تو کیا آپ اس کے معنی نکالیں کہ نہیں صاحب یہ تو مجھ کو حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں. امام حسین علیہ السلام نے جو یہ بات کہی تھی اپنے علت قیام کی اور خروج کی، وہ بات کوئی الگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی منشا یہ تھی. کیونکہ اللہ نے جو 124,000 انبیاء کو بھیجا، ان سب کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ اس جامع بشر کی تربیت کی جائے، اصلاح کی جائے، جامع بشر کی تربیت کی جائے، اصلاح کی جائے. اور تربیت کا مفہوم بھی پروردگار عالم نے بہت ہی ضروری اور ذمہ دار سمجھا ہے. اس تربیت کے منصب کو خداوند منان نے غیر ہاتھوں میں نہیں دیا، غیر نورانی ہاتھوں میں نہیں دیا. اللہ نے اپنی مخلوقات میں دو طرح کی تربیت کو رکھا، ایک تربیت جسمانی اور ایک تربیت روحانی. تربیت جسمانی میں تمام مخلوقات اللہ کی شامل ہیں. اللہ نے ہدایت کی بیج کو کہ وہ زمین کے اندر جا کر کس طرح سے اپنے آپ کو پھیلائے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے، بے جان زمین سے پانی لے، فرٹیلائزر کو لے، منرلز کو لے، اور سانس لینے کے لیے اپنی کوپلیں، اپنی شاخیں زمین سے باہر نکالے اور ترقی کرتا جائے نور کی طرف، نور کے ذریعے، ہوا کے ذریعے. نہ صرف اپنی ترقی کو اوپر کی طرف بڑھاتا ہے درخت، بلکہ نیچے کی طرف اپنی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے. اور جڑوں کا کام یہ ہوا کہ اس کی غذا کو فراہم کرنا، اس کے اسباب زندگی کو فراہم کرنا، اور شاخوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کی فائدہ پہنچایا جائے، پھل ہوں، پھول ہوں، تاکہ حیوانات، زیرو انسان اسے استعمال کر سکے. پروردگار عالم نے ایک ایسا سسٹم اور ایسی ہدایت اس بیج کے اندر دی، یہ صلاحیت دی کہ وہ اپنی اس کوشش کے ذریعے ایک چھوٹے سے بیج سے تناور درخت بن جائے. اسی طرح حیوان کی خداوند منان نے ہدایت فرمائی اور اس حیوان کو اپنی زندگی گزارنے، کھانے کی تلاش، سونے کے طریقے اور تولید نسل کے طریقے اس کو سمجھائے. حیوان کھانا، پینا، سونا، اور تولید نسل سے آگے نہیں جانتا، اس کو رشتہ داری اخلاقیات کے بارے میں نہیں معلوم کہ میرے خالہ زاد بھائی کون ہیں، میرے رشتہ دار کون ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جتنا اللہ نے اس کو اس کی حیات کے لیے سکھایا ہے اس سے نہ وہ کم کرتا ہے نہ اس سے زیادہ کرتا ہے، اور یہ اللہ کے قانون کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے قانون کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کسی بکری کو کہ وہ گوشت کھانے لگ جائے؟ جس کو جیسی ہدایت کر دی، مگر یہ کہ وہ اپنے علاج اور معالجے کے لیے کبھی کبھی کچھ حیوانات اپنے پیٹ کو صاف کرنے کے لیے جو گوشت کھاتے ہیں، وہ کبھی کبھی سبزیاں کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، جس سے ان کا نظام صحیح ہو جائے. تو اللہ نے ان کے جسمانی نظام کو ان کی ہدایت کے لیے ان کی حد تک پروردگار عالم نے ان کو دیا. انسان کے جسمانی نظام کو انسانوں کو سکھایا کہ کس طریقے سے جب اس کو بھوک لگتی ہے تو بچہ رو کے مانگ لیتا ہے. کہیں سیکھا تھوڑی ہے بچہ کہ میں روؤں گا تو مجھے کھلایا جائے گا، اپنی ضرورتوں کو وہ رونے کے ذریعے پورا کروا لیتا ہے. اور ماں کے دل میں یہ محبت کو ڈالا کہ اس کے لیے غذا فراہم کرے، اس کی آسائشیں فراہم کرے، اس کی مشکلات کو اس کے رونے کے ذریعے سمجھے تاکہ اس کی تربیت ہو سکے اور یہ ترقی کر سکے، رشد کر سکے، بڑا ہو سکے، رشد و نما کر سکے، اس کا ڈیولپمنٹ ہو سکے. اس میں وہ تمام کی تمام چیزوں کو پروردگار عالم نے اس کے لیے فراہم فرمایا. پھر اس کے انٹرنل نظام کو کہ آج تک کسی نے ہاضم کھانے کو ہضم کرنے کا طریقہ کہیں سے سیکھا ہے اندر سے کہ میرا اندرونی اعضا جو ہیں کھانے کو کیسے ہضم کریں؟ اللہ نے اس کو ہدایت کی، اس کی ایک سسٹم بنایا کہ جب کھانا جائے گا تو اس میں سے کیا کیا جسم میں رہنا چاہیے، کیا کیا باہر آنا چاہیے، خون کیسے بننا چاہیے، دل کو، کڈنی کو، تمام کے تمام انٹرنل اعضا کو پروردگار عالم نے ایک ہدایت اور تربیت اور خاص اصلاح دی، اور وہ اس کے تحت اپنا نظام چلا رہے ہیں. جب انسان بد پرہیزی کرتا ہے تو پھر یہ نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے انسان کے جسمانی نظام، حیوان کے جسمانی نظام، نباتات یعنی درختوں کے جسمانی نظام کو خود ہدایت فرمایا اور ان کے روحانی نظام کو عقل پر چھوڑا کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے اپنے روحانی نظام کو، اپنے انسان ہونے کو اس حیوان سے جدا کر سکے. کیونکہ تین طرح کے اللہ کے مخلوق ہیں، فرشتے، انسان اور حیوان. فرشتوں میں بودھ مانوی پایا جاتا ہے، بودھ جسمانی نہیں پایا جاتا، بودھ مادی نہیں پایا جاتا. فرشتے کو نہیں معلوم کہ شادی کیسے ہوتی ہے، فرشتے کو نہیں معلوم کہ اسکول میں کیسے جایا جاتا ہے، فرشتے کو کمانا نہیں آتا، تجارت نہیں آتی، اس کا کام صرف عبادت کرنا ہے. اور وہ اب ہزاروں سال جب وہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے تب کہیں اسے رکو کا میڈل ملتا ہے کہ اب تمہیں حق حاصل ہے کہ تم رکو کر لو. جب وہ ہزاروں سال رکو کرتا ہے تب کہیں جا کے اس کو لذت سجدہ دی جاتی، یعنی معمولی نہیں ہے. اور اس حضرت انسان کو مفت میں دو رکعت نماز صبح کی پڑھنے کے لیے کیا دے دی، وہ اس کو بھی سمجھتا ہے اللہ پہ احسان کر دیا. ان سے پوچھیں ملائکہ سے جو ہزاروں سال رکوع میں رہتے ہیں تب کہیں جا کے لذت سجدہ ان کو نصیب ہوتی ہے. اور انسان کے لیے اتنی ارزانی کی کہ پروردگار عالم نے جیسے ہی وہ حد بلوغ پہ پہنچا اس کو نماز واجب قرار دی تاکہ وہ اللہ سے باتیں کر سکے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کی عبادت کر سکے. تو تربیت کے نظام میں ملائکہ جو ہیں ان کو معنویات آتی ہیں، ان کو تولید نسل نہیں آتی، کھانا نہیں آتا، سونا نہیں آتا. اور حیوان کو کھانا آتا ہے، سونا آتا ہے، تولید نسل آتی، ان کو معنویت نہیں آتی، ان کو اخلاق نہیں آتا. اور انسان کو دونوں بودھ اللہ نے عطا کیے، بودھ حیوانی بھی اس کو دے کے بھیجا اور بودھ مانوی بھی اس کو دے کے بھیجا. اب انسان کی عقل پہ یہ چھوڑ دیا کہ اس انسان کو جو بنایا ہے اور اس کو ادب بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے تمہیں خلق کیا، جن و ملک کو خلق نہیں کیا، جن و انسان کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، ادب بھی بتا دیا. اب انسان کی ہدایت کر دیا، وہ اس کو قبول کرے، اما شاکرا و اما کفورا، وہ کبھی اس کو رد کرتا ہے اور کبھی اس کو قبول کرتا ہے. جو قبول کرتا ہے وہ کامیاب ہے، جو رد کرتا ہے اب وہ ناکام کیسے ہے؟ جب انسان مانوی صفت میں اپنے آپ کو بڑھا لیتا ہے تو لوگ پکار کے کہتے ہیں یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے. اور جب انسان اپنے اس مانوی بودھ کو کم کرنا شروع ہوتا ہے اور مانوی بودھ کو بھول کے حیوانی بودھ کی طرف بڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے تو جانور ہے. اور قدرت نے بھی یہی کہا کہ انعمت علیہم صراط الذین, خدایا میری ہدایت کر صراط مستقیم پر, الذین انعمت علیہم ان کے راستے پر میری ہدایت مجھے چلا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں, غیر المغضوب ہیں ان پر مت چلا, ان کے راستے پہ نہ چلا جنہوں پہ تو نے غضب کیا ہے. وللضالین, آپ نے سوچا ضالین کہتے کسے ہیں؟ ضالے کہتے ہیں کھوئے ہوئے جانور کو. جب جانور کھو جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ضالے. اب اللہ کیا نہیں جانتا ہم انسان ہیں, لیکن گمراہ انسان کو پروردگار عالم نے تشبیہ دی ہے جانور سے کہ اگر تم عقل کے بعد گمراہ ہو رہے تو پھر تم جانور ہو, تم انسان نہیں ہو. انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی معنویات کے ذریعے, اپنے اخلاقیات کے ذریعے اپنے آپ کو زمین پر رہ کر ملک کہلوا لیتا ہے اپنے آپ کی تربیت میں. تو پروردگار عالم نے انسانی تربیت کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا, پروردگار عالم نے انسانی تربیت کے لیے ائمہ اطہار کو بھیجا, پروردگار عالم نے انسانی تربیت کے لیے کتابوں کو بھیجا, پروردگار عالم نے انسانی تربیت کے لیے اولیاء خدا کے نظام کو برقرار رکھا, پروردگار عالم نے انسانی تربیت کے لیے ان کے ماں باپ کے دل میں اس کے سلسلے میں رحم ڈالا, محبت ڈالی تاکہ وہ کچھ نہ سمجھے, ممتا کے سائے میں اس کی پرورش کریں اور اس کے بارے میں اچھا سوچیں. آج تک کوئی ماں ایسی ملی ہے کہ جو اپنے بیٹے کو ترقی دینے کے لیے زہر پلائے؟ کوئی ماں نہیں ملی. ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا پروان چڑھے. تو امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی علت قیام بیان فرمائیے وہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح اور اس کی تربیت. اب تربیت مختلف قسم کی ہوتی ہیں. ایک تربیت ایسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان تو پر ماں باپ کرتے ہیں بچپن میں, اس کی تربیت یہی ہے کہ اس کی کیئر ٹیکنگ کی جائے, وہ کچھ نہیں جانتا سوائے رونے کے. تو پروردگار عالم نے ماں کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ وہ بچے کے رونے کو سمجھتی ہے, اور اس خدمت کے بدلے میں پروردگار عالم نے, ماں باپ فخر کریں اپنے آپ پر, بالخصوص مائیں اپنے آپ پر فخر کریں کہ پروردگار عالم نے, اب یہ الزام تو لگاتی ہے کہ خدا نے ہمیں باؤنڈ کر رکھا ہے, خدا نے ہمیں باؤنڈ کر رکھا ہے, ہمیں چادر اڑواتا ہے, ہم پہ پردہ ہے اور ہم پہ یہ ہے ہم پہ وہ ہے, لیکن یہ نہیں جانتے کہ پروردگار عالم کی جانب سے جتنے بھی آنرس ملے ہیں عورت کو ملے ہیں, مرد کے نام کا کوئی سورہ ہی نہیں آیا. سورہ نساء اتنا بڑا عورتوں کے نام سے آیا, وہاں تو مرد بیچارے نہیں کہتے, جیلس نہیں ہوتے کہ ہمارے نام سے کوئی سورہ رجل کیوں نہیں آیا, بتائیے. اور اس کے بعد زبانوں کو بھی مادری زبان کہہ کے پکارا گیا, مدر ٹنگ کا آ گیا, ماتر بھاشا کا آ گیا, اور جتنی زبانوں میں چلے جائیں گے وہاں یہی ہوگا کہ ماں کی زبان کہلاتی ہے. زمینوں میں مملکت میں چلے جائیے, مدر لینڈ کہلاتی ہے, ماتر بھومی کہلاتی ہے, مادر گیتی کہلاتی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں مائیں کہلاتی ہیں. مائیں فخر کریں اس بات پہ کہ پروردگار عالم نے اپنی تربیت کے سسٹم میں اس کو جگہ دیے جہاں پر انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, ائمہ ہیں. جس جگہ پر اللہ نے نبیوں کو رکھا, اماموں کو رکھا, اولیاء کو رکھا, آسمانی کتابوں کو رکھا, اس صف میں ماں کو بھی رکھا تاکہ وہ بھی اللہ کے سسٹم کے ذریعے, اور پھر وہاں پہ قید نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ماں ہو یا غیر مسلمان ہو, نہیں, کلن ماں کے سلسلے میں. اور جب ماں سے یہ خدمات لے لی اور بچے کو ماں نے اس پروان چڑھا دیا, اس لائق بنا دیا کہ وہ نبیوں کے فرمان کو پڑھے, نبیوں کے فرمان کو سنے, اماموں کی باتوں کو سنے, حدیثوں کو سنے, حدیث قدسی کو سنے, قرآن کو پڑھے, انجیل کو پڑھے, توریت کو پڑھے, زبور کو پڑھے, جس بھی آسمانی کتاب کو, کتاب اللہ کو پڑھے, تو ماں نے اس لائق بنایا انسان کو, ماں نے اس لائق بنایا انسان کو تاکہ وہ, تو پروردگار عالم نے اس ماں کو اسی طرح نہیں رکھا بلکہ اوارڈ دیا. فلا تقل لهم اف, اولاد سے کہا کہ اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہو. میں اتنے دنوں سے عربی پڑھ رہا ہوں لیکن عربی میں اف سے چھوٹا کوئی مجھے ورڈ نہیں ملا, یعنی उफ से छोटा कोई वर्ड अरबी में मुमकिन नहीं है। अगर एक हो तो उसके माना ही नहीं है, बहरहाल वो दूसरे हैं, लेकिन उफ से छोटा कोई वर्ड नहीं है, कलमा नहीं है जिसको अल्लाह इस्तेमाल कर आपको समझाने के लिए कि उफ तक ना करो, बोलना चीखना चिल्लाना तो बहुत दूर है, उफ तक ना करो। और यही बात अपने नबी के सिलसिले में कहा गया है, मुसलमानों नबी के आगे अपनी आवाज को बुलंद ना करो वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल जाया हो जाए। यानी जो रिगार्ड नबी को दिया जा रहा है वो एक माँ को भी दिया जा रहा है, माँ बाप को दिया जा रहा है, इस पर इंसान शुक्र नहीं करता है सिवाय शिकवे करता है। फला तकुल लहुम्मा उफ्फिन और कौलन करीमा, और अगर बात करनी है माँ बाप से तो नर्म लहजे में करो, पोलाइट लेगी नर्म लहजे में करो, कौलन करीमा। यहां तक कहा गया है कि अगर अपने माँ बाप को कुछ दो तो तुम्हारे हाथ ऊपर ना हो जाए, माँ बाप को देने में कभी तुम्हारे हाथ ऊपर ना हो जाए, तो उनके हाथ नीचे ना हो जाए। हम और आप तो क्या हस्ती हैं, जनाबे यूसुफ से उनकी नस्ल से नबुवत को अल्लाह ने छीन लिया सिर्फ इस बात पे कि यूसुफ घोड़े पे बैठे रह गए, याकूब नीचे खड़े रह गए। कहा यूसुफ अपने हाथ को फैलाओ, हाथ फैलाया, एक नूर को जिब्रील अमीन ने खींच लिया। कहा ये क्या है? कहा तुम्हारी जुर्रियत से, तुम्हारी नस्ल से नबुवत को छीना जाता है। क्यों? कहा कि तुम्हारा बूढ़ा बाप नीचे खड़ा है और तुम घोड़े पे बैठे हो। हम और आप तो बहुत दूर की बात है, वो यूसुफ जिस पे अल्लाह के लाखों करम, उस यूसुफ तक को परवरदिगार आलम ने इस बात के लिए इजाजत नहीं दी कि अपने वालिदैन के साथ इस तरह से करे। और फिर माँ बाप के लिए बच्चों से दुआ करवाई, कुर रब्बिर हम हुमा कमा रब्बी यानी सगीरा, खुदाया मेरे माँ बाप पर इस तरह रहम कर जिस तरह बचपन में इन्होंने तरबियत में मुझ पर रहम किया। तो तरबियत से यहां पर मुराद परवरदिगार आलम ने रब, अपने आप को रब कहलाया अल्लाह ने। रब को मैं बता चुका हूं आपको, रब कहते हैं कोच को, टीचर को नहीं कहते। टीचर में और कोच में फर्क है, टीचर पढ़ा सकता है आपको वो चीज प्रैक्टिकली नहीं समझा सकता, लेकिन कोच जो होता है उसका पढ़ाने से ताल्लुक नहीं, उसका टीचिंग बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाने से ताल्लुक है। तो खुदावंदे आलम ने अपने आप को इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक, सबसे पहली आयत में अपने आप को मुरब्बी कायनात, मुरब्बी कायनात बनाकर पेश किया कि मैं तुम्हें। तो अब यहां पर वालदेन के सिलसिले में यह बात अल्लाह कहलवा रहा है तरबियत। अब तरबियत की और, बच्चा बड़ा हुआ नबुवत की तरबियत को सीखा, इमामत की तरबियत को सीखा, कुरान की आयतों को सीखा, कुरान में भी कुल्लन कुरान जो है तरबियत है। इंसान को अगर बता दें कि कोई किताब अल्लाह से कोई बद अखलाक बना हो, और अगर कुरान पढ़ने के बाद कोई बद अखलाक नजर आए तो समझ लेना इसने पढ़ा है, इसने देखा है, पढ़ा नहीं है। इसने कुरान को देखा है, पढ़ा नहीं है। क्यों? अगर पढ़ लेता तो अपनी जिंदगी में तब्दीलियां ले आता। आप इंशाल्लाह खुदा हम सबको तौफीक दे, आप जो है सूरा हुजरात पढ़ा करें, उसको सूरह अदब भी कहा जाता है। इतनी बेहतरीन ताकीदात तालीमात सूरह हुजरात में अल्लाह ने हम सब के लिए दी। नबी के आगे चीख चिल्लाना नहीं करो, पीछे से दूर से आवाज ना दो वरना तुम्हारा जो है तुम्हारे आमाल जाया हो सकते हैं। उसके बाद परवरदिगार आलम ने इंसानी तरबियत के लिए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, लोगों का मजाक ना उड़ाओ, उनको बुरे अलकाब से ना पुकारो और उनकी गैबत ना करो। अगर तुमने उनकी गैबत की तो क्या तुम में से लोग तुम्हें पसंद है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? हरगिज तुम्हें ये बात बहुत कराहियत की लगेगी कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ, क्योंकि जिसकी गैबत की जाती है वो हाजिर नहीं होता है, गोया मुर्दा होता है। मरा हुआ इंसान जिस तरह अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, इस तरह जो पीछे है वो भी अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। तोहमत और बात है, अगर उसके ऐब भी हैं और आपने उसको बयान किया तो वो उसकी गैबत शुमार है। तो इंसान की अखलाकी तरबियत की, इंसान से कहा कि तुम किसी का मजाक ना उड़ाओ, ये सारी बातें जो है इंसानी तरबियत के लिए हैं। रसूल अल्लाह का एक साहबी था जो रसूल अल्लाह की तरफ से तबलीग किया करता था, लेकिन वो बहरा था बेचारा, वो डेफ डेफ क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, कम सुनाई देता था, लेकिन उसको बड़ा शौक था कि वो रसूल से सुनी हुई बातों को पहुंचाए। रसूल अल्लाह जानते थे कि इसको शौक है, लिहाजा उसको अपने पास बिठाते थे ताकि ऐसा ना हो दूर होने के बिना पर कोई गलत बात सुन ले, कुछ इश्तेबा सुन ले और कहीं की कहीं बात पहुंचा दे, लिहाजा उसको अपने पास अपने पहलू में हमेशा बिठाया करते थे। ایک روز اس کو تاخیر ہو گئی. جب وہ جانے لگا, مجمع بھرا ہوا تھا, کھچا کھچ بھرا ہوا مسجد نبوی, تو جیسے ہی آگے بڑھنے لگا تو ایک شخص نے کہا بہرے یہیں بیٹھ جا. اور وہ بیچارہ شرمندہ ہو کر, پھر ان کی پارٹی کے لوگ جنہوں نے اس کو کہا تھا, اس کے دوستوں نے اس کی مذاق اڑایا, وہ بیچارہ بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد اس کو غصہ آیا, اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں. اچھا تم اس عورت کے بیٹے ہو جو زمانے جاہلیت میں یہ کیا کرتی تھی؟ تو بہرحال اس طریقے کی باتیں, خدا کے رسول کی پیشانی پہ بل آئے, جبریل امین نازل ہو گئے, اے خدا کے رسول ان سے کہہ دو نہ کسی کو کوئی برے القاب سے پکارے, نہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے, اور نہ ہی کوئی کسی کے کفر کے ایمان لانے کے بعد اس کی برائیاں کرے. ایمان لانے کے بعد اس کی برائیاں کرے, کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تمہارے درمیان یہ اختلاف پائے. بے شک اللہ تمہاری توبہ جاننے والا ہے اور تمام علوم غیب رکھتا ہے, تمام یہ سورہ حجرات کی آیات ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو بھی پکارا کہ یا ایوہ الناس, ایوہ الناس کہہ کے خطاب کیا کہ تم لوگوں کو بھی نہیں چاہیے کسی پہ بدگمانی کرو, کسی کے لیے اس طریقے کی باتیں کرو. بہرحال یہ تربیت کے سلسلے قرآن کے مختلف سوروں میں آپ کو ملیں گے, تاکہ ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں. تربیت اخلاقی کو ہمارے نبی نے فرمایا, پریکٹیکلی بیان فرمایا, جھوٹ بولنا بری بات ہے, غیبت کرنا بری بات ہے, تہمت لگانا بری بات ہے. ان تمام کے تمام تعلیمات کو اگر کسی عقل مند انسان سے پوچھا جائے کہ بھائی صاحب آپ یہ بتائیے کہ جھوٹ اچھی چیز ہے یا بری, تو کہے گا بری. اس سے کہا بدگمانی اچھی چیز ہے یا بری, تو بری. وہ ساری چیز پہ جو ہے برائیوں پہ ٹک لگاتا جائے گا کہ یہ غلط بات ہے, تو کہا اسلام اس کے علاوہ اور کیا کرتا ہے؟ اسلام تمہیں تمہاری اچھائی کو تلاش کر کے دینا چاہتا ہے, اسلام تمہارے اندر چھپے ہوئے ان گواہر کو نکال کے دینا چاہتا ہے جس کے ذریعے تم انسان کہلاؤ, فرشتہ کہلاؤ اور اچھے کہلاؤ. تربیت, ہم ادعا کرتے ہیں کہ ہم تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی, ہم اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا چاہتے ہیں. عزیزوں اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی پڑ, اچھا چاہنے سے صرف کچھ نہیں ہوتا ہے, اچھا کرنے سے کچھ ہوتا ہے, اس کی کوششیں کرنے سے ہوتا ہے. ایک عالم دین, اس نے تمام جتنے بھی پیرامیٹر اسلام کے تھے تربیت کے, تمام استعمال کر کے اپنے بچے کی پرورش کی اور تربیت کی. ایک روز رات بازار سے گزر رہے تھے, بچہ اتنا بڑا ہوا کہ انگلی پکڑ کے باپ کی چلنے لگے. باپ نے پھل کی دکان پہ سودا کرنا چاہا, لیکن وہ قیمت زیادہ تھی, نہیں خرید سکا. لہٰذا وہ عالم دین جب باہر نکلے تو میوہ فروش باہر آیا, کہنے لگا حضور آپ کے بچے نے غلطی سے ایک سنترا اٹھا لیا ہے میرا. انہوں نے سنترا واپس کیا, معذرت خواہی کی, ان سے معافی تلافی کی اور گھر آئے اور غور کرنے لگے اپنی تربیت پہ کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی, مجھ سے کہاں غلطی ہوئی. جب اپنی غلطی تلاش نہ کر سکے تو ماں سے پوچھا کہ اس کی تربیت میں کوئی آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ اللہ کو درمیان رکھ کے بتائیے. ماں نے کہا کہ اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تو آنے کے بعد تو کوئی مجھ سے کوتاہی نہیں ہوئی, لیکن ہاں جب یہ میرے پیٹ میں تھا اس وقت مجھ سے خطا ہوئی. کہا کیا خطا ہوئی؟ کہا کہ ایک روز میں کسی پھل والے کی دکان سے گزر رہی تھی, میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں سنترا کھاؤں, لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے. میرے ہاتھ میں ایک سوئی تھی, میں نے سنترے کے اندر اس سوئی کو چبویا اور باہر نکال کے اس پہ جتنا رس لگا تھا اس کو چوس لیا. تو کہتے ہیں کہ یہ اس خطا کا نتیجہ ہے جو آج میرا بیٹا, دوسرے معنی میں کہا گیا کہ بغیر اجازت کے کسی کی میوہ اور پھل اٹھانے کے لائق ہوا. عزیزو ہمیں اپنی زندگی میں کتنی خطائیں نظر آتی ہیں, لیکن ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا کردار اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان خطائیں کر لے اور اللہ سے توبہ کر لے تو یہ خطائیں معاف ہو سکتی ہیں. ان اللہ یحب التوابین, اللہ سب سے زیادہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے اپنا قیام خروج فرمایا, اور امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ آشکار کیا کہ کبھی فساد فردی ہوتا ہے, فردی مینس سنگل انسان پرسنلی, اگر میں برا ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا, اگر یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا, یہ اپنا فساد فردی ہے, تو اس کی سزا کچھ اور ہے, اس کا طریقہ کچھ اور ہے. ممکن ہے اگر کوئی انسان غلط ہے تو اس کو صرف کہہ دیا جائے, اس کے خلاف کوئی ایکٹ ریئیکٹ نہیں کیا جائے, کوئی زیادہ بات کو بڑھایا نہیں جائے. اسلام نے بھی اسی عنوان سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی سزائیں اللہ نے آخرت پہ چھوڑی, لیکن کچھ سزاؤں کو یہاں کے لیے رکھا ہے, جیسے شراب پینے کے لیے تازیانے لگاؤ, چوری کرنے کی سزا کو یہیں رکھا, زنا کی سزا کو یہیں رکھا. ये झूठी गवाही देने की सजा को यहीं रखा, इसलिए कि ये फर्दी नहीं है बल्कि इज्तिमाई है, सोशल है। इसका नुकसान सिर्फ इसकी जात को नहीं हो रहा बल्कि दूसरे की जात को हो रहा है। अगर अल्लाह इज्तिमाई गलतियों का भी किसास आखिरत में लेता तो फिर दुनिया जो चाहती करती, हम आखिरत में देख लेंगे जो होगा। हम वाह, हम चोरी करना चाहते हैं, हमारा काम है, हमारा हक है, फिर इस काम को वो अपना हक समझ के करता है। क्यों? क्योंकि सजा किसने देखा उस तरफ क्या होने वाला है, इससे मुआशरा बिगड़ता। अल्लाह ने समाज को, सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए ऐसे मामलात की सजा को यहां रखा जिसके जिसके जरिए समाज बिगड़ रहा हो, सोसाइटी खराब हो रही है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे कयाम करने की इल्लत यह है कि ये फसाद शख्सी नहीं रह गया है, फर्दी नहीं रह गया है, पर्सनल नहीं रह गया है, बल्कि ये इज्तिमाई फसाद बन गया है। और यजीद इस मुकद्दस मुकाम पे आने के बाद दीन मुबीन इस्लाम के अर्जिशों को खत्म कर रहा है और अपनी जहनी फतूर और बिदअतों को रिवाज दे रहा है। चूंकि मैं नवासा रसूल हूं, इमाम बरहक हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसी हालत में इस समाज का, इस सोसाइटी का हाथ ना छोड़ू बल्कि उनकी इसलाह करूं, उनको हक्कानियत का रास्ता दिखाऊं और हक बात के लिए उनको कयाम करने पर आमादा करूं। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कयाम का हदफ था जो इस समाज की सुबह कयामत तक के लिए इंसानियत और बशरियत की तरक्की और तरबियत का काम था। क्यों आपको कहा जाता है अस्सलाम वालेकुम या वारिस आदम सिफतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस नूह नबीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस इब्राहिम खलीलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस मोहम्मद हबीबिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस अमीर मोमिनीन वलीउल्लाह। यानी ये अमीर मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम तक क्यों लाया जाता है? इस ज्यारत वारिसा में तमाम साहिब शरीयत नबियों का नाम लिया गया है। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहनतों को रायगा जाने और बर्बाद होने से बचा लिया था। उनकी जिंदगी बेशक ये तरबियत बड़ा खुश्क मौजू है और माशाल्लाह आप अभी शोला बयानी सुन चुके हैं, लेकिन बहरहाल सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे की कुर्बानी हकबात पे दी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो जन्नत को छोड़ा और बशरियत के लिए आपने रो रो के दुआ की, उनकी मेहनत रायगा हो जाती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 2700 साल जिंदगी खराब हो जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भूखे प्यासे रहना और पत्ते खाकर जिंदगी बसर करना वो जाया चला जाता। हजरत ईसा का ये तमाम जहमतें उठाना बर्बाद हो जाता। पैगंबर इस्लाम की तमाम पत्थर खाना, कांटों पर चलना, मुसलमानों की तोहमत, इंसानों की तोहमतें सुनना, कुफारे मक्का के जरिए अपने मक्का से निकाल दिया जाना, इन तमाम जहमतों का नतीजा खत्म हो जाता अगर शरीयत अगर हमें यजीद की शक्ल में मिल जाती, यजीद की बनाई हुई मिल जाती। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जद की बताई हुई शरीयत को, खुदावंद मन्नान की बताई हुई शरीयत को आपने जिंदा और जावेद कर दिया और इस तरह से उसका मुकाबला किया कि यजीद को यह समझा दिया कि यजीद ये ना समझना, और पूरी दुनिया को यह समझा दिया कि देखो अगर तुम हक पर हो और कम हो तो परेशान ना होना, हदफ तुम्हारा है, पूरा करने वाला अल्लाह है, कयाम तुम्हारा होगा और उसको पूरा करने वाला अल्लाह होगा। मुखालिफ के खिलाफ खड़े हो जाओ और अपनी आवाज को बुलंद कर दो ताकि अल्लाह कह दे कि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो। पूरी दुनिया जहन्नम में चला जाए लेकिन अगर जिंदा इंसान अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने आप को जन्नती बनाना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये बता गए। अब उसके बाद ना सिर्फ ये बता गए बल्कि कह गए कि यजीद तू मुझसे बैत की बात करता है, मैं तो क्या, मुझ जैसा तू जैसे की बैत नहीं करेगा। तेरे पास इख्तदार है, सब कुछ है, मेरी बैत को छोड़, अगर कोई मुझ जैसा होगा, मेरे अखलाक पर, मेरे बताए हुए रास्ते पर भी चलने वाला होगा तो वो तुझ जैसे पलीद इंसान की बैत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर तेरे तुझ जैसे की बैत कर ली तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान का सजदा करना पड़ जाएगा, हजरत आदम को शैतान का सजदा करना पड़ा जाएगा। बल्कि शायर ने कहा है कि झुक गया आखिर इमाम वक्त के आगे यजीद, सजदे आदम अदा करना पड़ा शैतान को, سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو، یعنی وہاں کی شیطنت کو یزید سے، کیونکہ اس کا راستہ وہی تھا، امام کا راستہ وہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے پہنچایا تھا، اور امام حسین علیہ السلام صبح قیامت تک کے لیے یہ بتا گئے کہ اگر تم دیندار نہیں ہو تو کم سے کم آزاد انسان تو بنو، آزاد انسان تو بنو، کیونکہ یہ یزید کرامت انسانیت کو، شرافت انسانیت کو، حقیقت انسانیت کو مٹی میں ملا دینا چاہتا ہے، اگر تم انسان ہو تو کھڑے ہو اور جیسے پلید انسان کی فکر رکھنے والے کو نیست و نابود کر دو، اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں تم زندہ رہ جاؤ، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں اس بات کو زندہ اور مجسم کر گئے۔ مجھے ایک ایسی شخصیت یاد آتی ہے کہ جو اس مکتب عاشورہ سے تربیت پا کر اس پوری دنیا میں درخشاں ہوئی، اور بر صغیر میں ہندوستان اور پاکستان میں جس نے اسلام کو، آج جو یہ عقیدے سے آپ بیٹھے ہیں، آج جو حسین کے محبت لیے آپ بیٹھے ہیں، یہ صدقہ ہے اس عالم دین کی قربانی کا کہ جس نے اپنے آپ کو مٹا دیا لیکن امام حسین علیہ السلام کے راستے سے اپنے آپ کو نہیں ہٹایا۔ مغل حکومت ہے، اکبر کا زمانہ ہے، وہ اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ میں دین الہی بنا گیا، کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو، کچھ سمجھدار اور نابغا لوگوں کو جمع کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ترہ امتیاز حاصل کر لیا اور میرے پاس نو رتن ہو گئے، میرے پاس دنیا کے نو کامیاب انسان آ گئے، لہذا اب میں اللہ کا سایہ ہوں زمین پر، ذل الہی ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا اس نے اپنا لقب رکھا تھا ذل الہی، ذلے کہتے ہیں سائے کو اور الہی یعنی اللہ کا سایہ۔ اور پھر اس کے بعد جو اس نے خرابیاں کی، جب اس کے پاس نو رتن ہو گئے تو کہنے لگا کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا، میری مملکت میں نو رتن ہیں، تو کسی پڑھے لکھے نے آگے بڑھ کر کہا کہ اکبر ابھی تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا کہ تیرے پاس فقیہ عالی قدر نہیں، تیرے پاس عالم دین نہیں، تیرے پاس مجتہد نہیں۔ تو کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جو اپنی تلواروں سے نہیں بلکہ اپنے قلم سے لوگوں کے دلوں کے حساب اور کتاب کو لکھتا ہے، ان کی سرنوشت کو لکھتا ہے۔ کہا کہ یہ کہاں ملے گا، مہیا کرو ہماری مملکت میں۔ بس اس یہی چاہتا تھا کہ اس دیوانے انسان کے ساتھ ایک ایسا کام کر دیا جائے کہ جو عالمگیر حکومت بنا رہا ہے ہندوستان میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کا بیج بو دیا جائے۔ لہذا اس زمانے میں شیخ بہائی کو خط لکھا گیا کہ ہندوستان کو اس وقت ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کو مذہب اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کرے۔ شیخ بہائی نے اپنے جید شاگرد ضیاء الدین ابن شمس الدین نور اللہ شوستری کو نمائندہ بنا کر ہندوستان بھیجا۔ اس وقت حکومت لاہور سے چل رہی تھی، حکومت لاہور سے چل رہی تھی۔ کہا یہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ جو تمہاری فوجیں نہیں کر سکتی، جو تمہاری حکومت کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ انسان وہ کر سکتا ہے۔ کہا یہ کیا کرے گا؟ اس زمانے میں بھی شمال ہند یعنی کشمیر کا علاقہ بہت ہی بڑی مصیبت میں تھا، وہاں کے لوگ خراج نہیں دیتے تھے، ٹیکس نہیں دیتے تھے، اور ہمیشہ مرکزی حکومت سے لڑائی رہتی تھی، فوج پہ فوج جا رہی تھی، خرچے سے خرچہ ہو رہا تھا، لیکن اس زمانے کے کشمیری اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کر رہے تھے۔ تو کہا کہ میرا سب سے بدتر علاقہ کشمیر ہے، کیا تمہارا یہ آیا ہوا انسان وہاں کے حالات صحیح کر سکتا ہے؟ آنے والے نے بڑے اطمینان سے کہا کہ مجھے بھیجو، انشاءاللہ میں وہاں کے حالات کو کچھ کر سکوں۔ جب آپ کو بھیجا گیا اور گورنر بنا کر بھیجا گیا، تو جانے کے بعد سب سے پہلا حکم دیا کہ یہاں کی تمام فوجیں واپس چلی جائیں۔ جیسے ہی اکبر کو پتا چلا کہ فوجیں واپس آ رہی ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ ہر گورنر نے تو فوجوں کا تقاضا کیا، اس نے فوجوں کو ہی بھیج دیا، آخر یہ انسان ہے کون؟ جب سب فوجیں چلی گئی تو لوگوں کو بلا کر کہا تمہاری مشکل اور پریشانی کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، ہماری کھیتی نہیں ہو رہی، مشکلات ہے۔ کہا میں 5 سال کا ٹیکس تم پہ معاف کرتا ہوں، لیکن انصاف کو درمیان رکھے، تم محنت کرو اور اس محنت سے کچھ ملے تو تمہاری حفاظتی انتظامات کے لیے کوئی نظام قائم کرو اور اس کے لیے ٹیکس دو۔ دیکھتے دیکھتے وہاں پہ امن و امان ہو گیا، اور آپ نے وہاں رہتے رہتے محبت آل محمد کے بیج بو دیے۔ آج بھی وہ علاقہ جو اہل بیت کی محبت سے سرشار ہے، قاضی نور اللہ ششتری کی اس کا صدقہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو بلایا گیا تو جنوب ہندوستان یعنی حیدرآباد میں، اس زمانے میں پھر حالات خراب تھے، وہاں پر آپ کو گورنر بنا کر بھیجا گیا،
اور آپ نے وہاں جا کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کی اور وہیں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے جمعے کے دوسرے خطبے میں صلوات پڑھی جانے کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد نماز جمعہ شروع ہوئی. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ذرا سا بس اپنے نتیجے کے لیے میں آپ کے, آپ اگر بور ہو رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ, لیکن تاریخی سے میں آشنا کرنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں اور بچوں کو, ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو آپ نے وہاں کے حالات کو بہتر بنایا. اس زمانے کا قاضی جو تھا, چیف جسٹس تھا, وہ اس کی طبیعت خراب تھی. اس نے کہا اکبر سے کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. کہا کہ کیوں؟ کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, میری جگہ کسی اور کو چن لیا جائے. کہا آپ ہی بتا دیں آپ کی مملکت میں ایسا, ہماری مملکت میں ایسا کون ہے جو آپ کی اس پوسٹ کو لے سکے. کہا کہ تیری پوری حکومت میں اس نور اللہ شستری کے علاوہ کوئی نہیں جو اس عہدے قضاوت کو اپنے ہاتھوں میں لے. بس عزیز و اہل بیت نے قاضی نور اللہ شستری کو قاضی بنا دیا اور صحیح مقام پر بٹھا دیا. آپ نے مذہب حقہ کے اعتبار سے ہر ادیان کا فیصلہ کرنا شروع کیا. جو آتا تھا لڑتا ہوا آ جاتا تھا, لیکن گلے ملتا ہوا جاتا تھا. آپ نے اخلاق اہل بیت کے وہ پھول کھلائے, کردار اہل بیت سے لوگوں کو آشنا کرایا, اور دیکھتے دیکھتے پورے ہندوستان میں اہل بیت علیہ السلام کی ایک رمق دوڑ گئی. جب دشمنوں کو یہ پتا چلا اور اکبر کا انتقال ہو گیا, وہ اس دنیا سے چلا گیا, اس کے بعد اس کا بیٹا سلیم آیا. آنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو آگرہ میں منتقل کر لیا. قاضی نور اللہ ششتری آگرہ آ گئے, اور آنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ مذہب حقہ اور اہل بیت کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے, تو آپ نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا, احقاق الحق ابطال الباطل. دیکھ آپ کا ایک شاگرد تھا جس نے آپ کی اس کتاب کو پڑھا اور جا کر مخبری کر دی کہ دیکھو یہ رافضی ہے اور یہ شیعہ ہے اور اس نے اس طریقے کی ایک کتاب لکھی ہے. پوری مملکت کے تمام بڑے بلند پائے کے لوگ جمع ہو گئے اور اپنے آپ کو عالم دین کہلوانے لگے, اور آنے کے بعد انہوں نے ایک گوہار کی کہ سلیم اے جہانگیر, ہم تیرے انصاف کو لینے آئے ہیں. یہ انسان جس کو ہم مسلمان سمجھتے تھے یہ رافضی ہے, اور یہ مذہب حقہ کا ماننے والا ہے, اہل بیت کا ماننے والا ہے, لہٰذا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, اور ظلم یہ ہے کہ اتنے دن تک اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں, لہٰذا ہم اس کو سزائے موت سناتے ہیں. 57 علماء دین نے قاضی نور اللہ ششتری کے خلاف جنگ لڑی, اور اس جنگ میں 3 سزائیں لکھی گئیں. سب سے پہلے تو آپ کو برہنہ کر کے 100 تازیانے مارے جائیں, دوسرا آپ کی زبان کو گدی سے کھینچ لیا جائے, تیسرا آپ کے سر پہ سیسا پگھلا کر, پارا پگھلا کر ڈال دیا جائے, اور آپ کی لاش کو کوچے میں رسی باندھ کے پیر میں کشا کشا پھرایا جائے. اس سند کو لیکن جہانگیر کی زوجہ اہل تشیع سے تھی اور ان کے مقلدہ تھی, تقلید کرتی تھی. نور جہان نے کہا کہ دیکھو جہانگیر تم غلطی کر رہے ہو, یہ فرزند رسول ہے, یہ عالم دین ہے, اس سے مقابلہ نہ کرو, تمہیں جو چاہیے میں کرنے کو تیار ہوں. بہرحال ایک عالم دین آگے آئے, اور آنے کے بعد ضرور نہیں تھا وہ مذہب حقہ کی جانب تھے, لیکن حق بولنے والے تھے. کہتے ہیں کہ اے قاضی نور اللہ ششتری, اس دنیا میں جب میں کسی کا کلام سنتا تھا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی, لیکن جب آپ سے گفتگو کرتا تھا تو میری طبیعت اور روح دونوں سرشاد ہو جاتی تھی. میں ایسے جید عالم کو اس دنیا سے نہیں جانے دینا چاہتا, صرف تم یہ چھپا لو کہ تم شیعہ نہیں, تم اپنی شیعت کو چھپا لو دربار میں, بقیہ کام میرا ہے, میں آپ کو بچا لوں گا. قاضی نور اللہ نے کہا کہ 10 سال 20 سال 50 سال اور زندہ رہ جاؤں گا, لیکن کوئی میرے زندگی سے فائدہ نہ ہوگا. اگر آج میں مارا گیا تو میں جانتا ہوں جن کے لیے میں نے کام کو انجام دیا ہے, صبح قیامت تک کے لیے شیعت اس ملک میں پنپ جائے گی اور تربیت پا جائے گی اور بلند ہو جائے گی. اپنی جان کو اس شرط پہ اس کے مقابلے میں تاکہ شیعت رشد کر جائے, اہل بیت کے چاہنے والے بڑھ جائیں. اور آپ نے اپنی اس قربانی کو دیا, اور قربانی کو دینے کے بعد جب آپ کے سلسلے میں ان سزاؤں کو اجرا کیا گیا تو کہا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو کہا میری ایک خواہش یہ ہے, صرف اور صرف ایک خواہش لے کے دنیا سے جا رہا ہوں. پورا مجمع سمجھ رہا تھا کہ آخر یہ شخص کیا خواہش مانگتا ہے. کہا کہ بس مجھے کپڑے نہ اتارے جائیں, کیونکہ میں اپنی زندگی میں برہنہ نہیں ہونا چاہتا. میرے تازیانے ضرور مارے جائیں لیکن میرے کپڑے نہ اتارے جائیں. لیکن اس شرط کو پورا نہ کیا, تازیانے مارے گئے, گدی سے زبان کھینچی گئی, سر پہ سیسا پگھلا کے ڈالا گیا, اس کے بعد پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, اور آپ کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے شہر کے باہر کچرے کے ڈھیر پہ پہنچ پھینک کر آ گئے. یہ عالم اسلام تھا جو ایک عالم دین, حافظ قرآن, حافظ نہج البلاغہ, حافظ صحیفہ سجادیہ اور دین مبین اسلام کا ماننے والا نہیں تھا, بلکہ اولاد نبی تھا, سید تھا. اس کے ساتھ یہ عمل انجام دیا, इधर ये इसका करना था, इसके बाद इनका काम खत्म हो गया। सैयद रजा करके एक सिपा सालार 100 फौजियों के साथ किसी ताजिर के साथ ग्वालियर में आया हुआ था। शहजादी ये कौन है, उसके ख्वाब में आती है, सैयद रजा तुम यहां आराम कर रहे हो, मेरे बेटे की लाश कचरे के ढेर पे पड़ी, मेरे बेटे की लाश कचरे पे ढेर पर पड़ी है। लेकिन वो इमाम हुसैन अलैहि सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। आज अजीजो दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इलाके के लोगों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत दिल से, उस दिल से की जाने वाली मोहब्बत। कोई हमें नहीं समझाता कि मुहर्रम में तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो हम एहसास गम करते हैं कि कोई हमारा मर गया। अजीजो शहजादी ये कौन है तड़प गई जब हजारों साल पहले, हजारों साल बाद अपनी औलाद और एक हक परस्त और हुसैन के रास्ते पर चलने वाले एक इंसान की इस मजलूमाना मौत को देखा। हमारे लाखों करोड़ों सलाम होए शहीद सालिस ए काजी नूरुल्लाह शुश्तरी आप पर कि आपने इमाम आली मकाम की तरबियत का असर अमलन तौर पर इस तरह से दिखाया कि आपकी एक शहादत ने पूरे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जलवा अहले बैत अलैहिस्सलाम को उजागर कर दिया और उनकी मोहब्बत को कूट कूट के भर दिया। लेकिन उस पर क्या गुजरी होगी कि जब उसकी बेटी ही के बेटे तरबियत पाने के बाद हर माँ का ये अरमान होता है कि मेरा बच्चा तरबियत पाकर परवान चढ़ जाए, बड़ा हो जाए, इसकी शादी हो, इसके बच्चे देखूं, ये अरमान लिए हर माँ इस दुनिया पर घूम रही है। लेकिन एक करबला वाली माओ को क्या हो गया था, अपने बच्चों की हयात की दुआ नहीं कर रही बल्कि उनकी शहादत की दुआ कर रही हैं। शबे आशूर हुसैन के खयाम का अलग माहौल था। एक खेमे में हुसैन जाते थे तो देखते थे कि उम्मे लैला अली अकबर के गैसु सुल जा रही हैं। अरे बेटा कल के दिन मुझे रुसवाना कर देना, अरे मेरे लाल मेरे आका से पहले शहीद होकर बताना कि तुमने लैला का दूध पिया है। आगे खैमे में बढ़ते हैं, उम्मे फरवा कासिम को अपने जानों पर लिटाए कह रही है बेटा कासिम ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे शहीद बाबा के सामने रुसवा हो जाऊं कि मेरा भाई मारा गया, फरवा तूने अपने लाल को ना भेजा। इसके बाद एक के बाद एक बीबियां, हुसैन ने खैमा ऐसा देखा कि ज़ैनब औलिया मकाम कभी ज़ैनुल आबिदीन को संभालती हैं और कभी अपने दोनों बच्चों के गैसुओं को संवारती हैं। आए ओनो मोहम्मद ऐसा ना हो कि मैं रुसवा हो जाऊं और अली अकबर तुमसे पहले जिहाद के लिए चला जाए। हाँ अजीजो ये माएं थी जो विलायत पर अपने चांदों को कुर्बान करना चाहती थी। सुबह आशूर नमूदार हुई, अली अकबर ने अजान सुबह देना शुरू किया, ज़ैनब औलिया मकाम सुबह आ रही हैं और ना मोहम्मद को तैयार कर रही हैं। सब कहती हैं माए के पहले मेरा फर्जन जाएगा, पहले मेरा फर्जन जाएगा। हाँ अजीजो ज़ैनब ने अपने दोनों नौनिहालों को तैयार कर दिया, मामू की खिदमत में भेज दिया। आए फर्जंदे रसूल हमें अपनी जान कुर्बान करने की मोहलत दीजिए। मामू ने बच्चों को गले से लगाया, कहा मेरी बहन की निशानियां हो, अरे नोना मोहम्मद वापस चले जाओ, तुम नहीं जानते क्या होने वाला है। जब बच्चे वापस आए तो माँ की खिदमत में आके कहते हैं मादरे गिरामी मामू हमें किसी सिमत इजाजत नहीं देना चाहते। एक मरतबा अपने दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और खिदमत अकदस से इमाम आली मकाम में आई। आने के बाद कहती है फरजंदे रसूल जरा मेरी फरियादी की फरियाद को सुन लीजिए। कहा बहन क्या बात है, कहा ये बताइए कि अगर रोजे महशर मेरी जद मेरी मादरे गिरामी फातिमा जहरा ने अगर मुझसे सवाल कर लिया, आए जैनब मेरा अजीज बेटा तुझे अजीज ना था, तुझे अपने बेटे अजीज थे, तो मैं क्या जवाब दूंगी। अरे मेरे माँ जाए मुझे माँ के सामने रुसवा होने से बचा लीजिए, हक की राह में इनको कुर्बान होने की इजाजत दे दीजिए। तारीख लिखती है कि मामू ने उन बच्चों को गले से लगाया और देर तक गिरिया करते रहे। वो वक्त आया कि ओनो मोहम्मद को घोड़ों पर सवार किया, ओनो मोहम्मद मैदान कताल की जानिब आ गए। आने के बाद फौजे अश्किया को ललकारा, अरे हम जाफर तैयार के पोते हैं, अली मुर्तजा के नवासे, कौन है जो हमसे जंग करता। हाँ दोनों भाई एक दूसरे की मदद करते करते दुश्मनों को पीछे करते चले गए। एक मरतबा बिखरी हुई फौजे सिमटी, इन दोनों भाइयों को जुदा किया اور لڑتے لڑتے بہت آگے نکل گئے، محمد لڑتے لڑتے پیچھے رہ گئے۔ ایک مرتبہ حملہ ہوا، حملے میں دونوں بھائیوں سے گھوڑے پہ سنبھلانا گیا، جس کے ہاتھ میں تیر تھے تیر مارنے شروع کیے، جس کے پاس نیزے تھے نیزوں کا وار ہوا، جس کے پاس تلوار تھی تلواروں کا وار ہوا۔ دونوں نے آواز دی، اے مامو مدد کو آئیے۔ حسین اور ابو الفضل العباس و علی اکبر دوڑے، لیکن جب تک جاتے، ارے ہم اس دنیا سے الوداع ہو چکے، محمد کی جس میں روح کچھ میں بھی جان رمق باقی ہے۔ دونوں بچوں کو لے کر خیام میں آئے، زینب اولیاء مقام شکر کا سجدہ ادا کر رہی ہے، الہی و سیدی و مولائی تقبل تقبل اللہ منا، اے خدا ہماری اس قربانیوں کو قبول کر لے۔ ابھی زینب دیکھ ہی رہی تھی محمد کی ابھی جان باقی ہے، محمد نے کہا، اے مادر گرامی آپ ہم سے راضی تو ہے، ارے ہم نہر فرات کی طرف ضرور گئے، لیکن آپ کی نصیحت کے مطابق ہم نے پانی نہ پیا، اور بھیاؤں نے آخری وقت میں آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ ارے زینب نے ان کا ماتم نہ کیا، ارے شام سے رہائی ہو گئی، اس وقت بھی جب سب کے سروں کو لے کر مجلس ہوئی، لیکن دو در دو سر تھے جو شام میں رکھے رہے۔ شام کی عورتوں نے کہا، لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، اس دنیا میں نہیں ہے جو ان کو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ زینب نے کہا، ایسا نہ کہو، ارے ان بچوں کی ماں میں ہوں، لیکن میں حسین پہ گریا کروں یا نو محمد کو روؤں؟ شہزادی رہا ہو کر مدینہ چلی گئی، عبداللہ کے گھر میں آئی، آنے کے بعد زینب نے جب دیکھا، ارے بچوں کے لباس رکھے مسلح رکھے، ایک مرتبہ آپ نے آپ کو مسلحوں کے درمیان بچھایا، بٹھا کر کہا، اے آنا محمد، یہ نہ سمجھے تمہاری ماں تم سے محبت نہیں کرتی، اے بچوں میں تمہیں تہ دل سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں اپنے ماں جائے کو روتی رہی۔ بس یا علم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رزم بقضائہ۔